الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازغات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا. يوم ترجف الراجفة تطلعه الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما بلى على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کا یہ سارا نظام اگر غور و فکر نصیب ہو اور کوئی توجہ کرے تو اس کی عظمت، اس کی خالقیت، اس کی توحید اور اس دنیا کے انجام پہ گواہ ہے اور شاہد ہے، عدل ہے. اور اس بات کو چاہتا ہے کہ زندگی کا کوئی نتیجہ ہو. ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے، ہر کام کا ایک انجام ہے. تو اس نظام کا، اس زندگی کا، اس نظام کائنات کا بھی کوئی انجام ہونا چاہیے. والنازغات غرقا، وہ فرشتے جو ڈوب کر تہ میں اتر کر روح کو قبض کرتے ہیں. روح کیا ہے اور اس کا تعلق بدن سے کیسا ہے اور کس طرح جدا ہوتی ہے، اس پہ بڑی طویل بحثیں ہیں. انسان کے اجزائے اربع جب ملتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، تو ان سے نفس پیدا ہوتا ہے جس سے زندگی پیدا ہوتی ہے. اسے بھی ایک طرح سے روح کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں روح حیوانی، حیات کا سبب بنتی ہے. یہ روح حیوانی صرف انسان میں نہیں ہے، ہر جاندار میں ہے. کیڑے پتنگے سے لے کر انسان تک جب اجزائے بدن ملتے ہیں تو ایک بخارات سے ایک کیفیت بنتی ہے جو ان میں حیات پیدا کر دیتی ہے، اسے روح حیوانی کہتے ہیں. یہاں تک تو سائنس کی بھی رسائی ہے اور ہمارے علم اور ادب کی بھی رسائی ہے. جیسے وہ شاعر نے کہا تھا، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی جو جب اجزاء ملتے ہیں تو ایک حیات پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ الگ ہوتے ہیں یا منتشر ہوتے ہیں، جب ترتیب بدلتی ہے تو موت بن جاتی ہے. اسے نفس بھی کہتے ہیں اور روح حیوانی کہتے ہیں. یہ سب جانداروں میں ہے، انسان میں بھی ہے. انسان میں اس کے علاوہ ایک روح ہے جو عالم امر سے ہے. یہ جو نفس پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق بھی ہر ایک باڈی سیل سے ہوتا ہے. ہر سل جو وجود میں ہے اس میں ایک کیفیت حیات کی پیدا ہوتی ہے، اور ہر وجود میں 10 کھرب سل ہیں. تو جو روح انسانی ہے، یہ عالم امر سے ہے. کل روح من امر ربی، ایک لطیف ہے ربانی ہے جو بدن کو حیات بخشتا ہے اور دوام بخشتا ہے. یہ جو روح حیوانی ہے اس میں دوام نہیں ہے. یہ مادہ چونکہ فانی ہے، یہ مادے سے پیدا ہوتی ہے، یہ بھی فانی ہے. اس لیے جتنے مخلوق انسان کے علاوہ ہے یہ ختم ہو جائے گی، قیامت کو زندہ کی جائے گی لیکن فنا کر دی جائے گی. انسان میں جو عالم امر کی روح ہے، عالم امر میں فنا نہیں ہے، پر تو ہے صفات باری کا. تو جس طرح ذات باری کو بقا ہے، صفات باری کو بھی بقا ہے. تو عالم امر کی روح فنا نہیں ہوگی. اگر روح فنا نہیں ہوگی تو جن اجزاء سے اس کا تعلق ہے وہ بھی قائم رہیں گے. لہذا انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جائے گا زندہ ہمیشہ رہے گا، جس عالم میں بھی. تو جب یہ تناسب بگڑتا ہے تو روح حیوانی تو فنا ہو جاتی ہے، لیکن جو روح عالم امر کی ہے اسے ایک ایک سیل سے قبض کرتا ہے فرشتہ. جو روح ایماندار اور نیک ہوتی ہے اور جس کے دامن میں اعمال ہوتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو برزخ کھل جاتا ہے، آخرت نظر آتی ہے، اسے تو پھر دنیا بڑی حقیر سی نظر آتی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں آگے جاؤں. وہ تو خوشی خوشی تیار ہوتی ہے. پھر اس کے لینے والے فرشتے جنت کا لباس لیے، خوشبوئیں لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک عالم ہی دوسرا ہوتا ہے اس کے جانے کا. لیکن کافر کو جب برزخ کھلتا ہے، انکشاف ہوتا ہے، جو فرشتے لینے آتے ہیں بڑے ڈرونے، غضبناک، ہیبتناک، آگے جہنم، اس کی آگ، عذاب، تو وہ روح ایک ایک سیل سے چمٹتی ہے کہ بچ جاؤں نہ جاؤں، اور فرشتہ زبردستی اسے ایک ایک باڈی سیل سے چھینتا ہے. والنازغات غرقا، جب ڈوب کر اسے چھینتا ہے، ایک ایک سیل میں ڈوب کر اسے نکالتا ہے. والناشطات نشتا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے جو مومن کی روح بڑے مزے سے، بڑے لطف سے، بڑے آرام سے واپس لے رہے ہوتے ہیں. تو موت کیا ہے؟ روح کا وہ تعلق جو اجزائے بدنی سے دنیا کے نظام کے لیے ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. کلی طور پر تعلق ختم نہیں ہوتا. تعلق ہر سیل کے ساتھ روح کا رہتا ہے اور کبھی ختم نہ ہوگا. مفسرین کرام نے اس پہ بہت بحثیں کی ہیں. عذاب ثواب برزخ اور قبر کو لکھا ہے کہ چونکہ نفس کا تعلق رہتا ہے جو روح حیوانی ہے، اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے. روح جو ہے عالم چلی جاتی ہے برزخ میں، علیین میں یا سجین میں یا یہ وہ. لیکن اللہ کریم کی شان ہے، جب اجزاء فنا ہوتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، سل سل نہیں رہتے، وہ واپس اجزاء خاکی بن جاتے ہیں، انسانی ہیومن سل نہیں رہتے. چونکہ ہیومن سل تو خاک سے مختلف شکلیں، مختلف کیمیائی چیزیں بن کر پھر ایک مادہ بنا، پھر اس مادے کو شکم مادر میں رکھا گیا، وہاں جا کر اس میں سے انسانی وجود کے سیل بنے. جس طرح کسی چیز کے اجزاء جمع کر کے بھٹی میں پکایا جاتا ہے، پھر جا کر وہ ایک چیز بنتی ہے، تو وہ سیل تو تباہ ہو جاتے ہیں. جب وہ سیل تباہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے جسے روح حیوانی کہتے ہیں یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ مادی ہوتی ہے، مادے کے ساتھ اس کا تعلق. جو روح عالم امر کی ہے ہر انسان میں، وہ مومن ہے یا کافر، اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا. باڈی سیل کسی صورت بدلتے جائیں، کوئی ذرات میں چلے جائیں، اس کا تعلق ان سے قائم رہتا ہے. تو دنیا میں بدن مکلف ہے، چوٹ لگتی ہے بدن کو، بخار بدن کو ہوتا ہے، گرمی سردی بدن محسوس کرتا ہے، لیکن دکھ روح تک اترتا ہے. برزخ میں روح مکلف ہو جاتی ہے، بدن تابع ہو جاتا ہے. عذاب ثواب روح کو ہوتا ہے تو دکھ سکھ بدن تک پہنچتا ہے. قیامت کو بدن اور روح دونوں برابر مکلف ہوں گے. جنت میں ہوں گے تو روح اور بدن برابر لطف حاصل کریں گے، دوزخ میں ہوں گے تو روح اور بدن برابر تکلیف محسوس کریں گے. یہ فرق ہے. والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، اور جو بڑے مزے سے تیرتے ہوئے مومن کی روح کو فضاؤں میں تیرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، یعنی یہ کام جھٹ پٹ ہو جاتا ہے. 50,000 سال کی راہ ہے جہاں فرشتوں کو پہنچنا ہوتا ہے، لیکن آنے بعد میں پہنچ جاتے ہیں. مومن کافر نیک بد ہر ایک کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو ظاہری کیفیت ہے اس سے سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات بظاہر نیک آدمی کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہوتی ہے، اندر بہت راحت ہوتی ہے. بعض اوقات ایک بدکار آنے بعد میں مر جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، بیٹھا بیٹھا بات کرتا کرتا آنکھ بند ہو جاتی ہے، مر گیا. ابھی فوراً روح نے بڑے آرام سے، لیکن شاید اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہو، چونکہ یہ کیفیت اندر اندر ہوتی ہے اور اس کا تعلق ایمان اور کردار اور اعمال سے ہوتا ہے. تو فرمایا یہ نظام، یہ روز جس طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح روز مر رہے ہیں، اور یہ نظام اس بات پہ گواہ ہے. قرآن میں جتنی قسمیں آئی ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی روح ڈوب کر نکالتے ہیں، ایک ایک سیل سے چھین کر نکالتے ہیں، مومن کی روح کو خوش آمدید کہتے ہیں، مزے سے لے کر جاتے ہیں. یعنی یہ نظام، یہ موت بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ جس طرح انسانی زندگی کے لیے موت لازمی ہے، اس کائنات کے نظام کے لیے بھی ایک وقت لازمی ہے، اس کا بھی ایک انجام ہے. جس طرح روح کو لے کر واپس بارگاہ الہی میں جاتے ہیں، اس طرح اس سارے نظام کو بھی لپیٹ کر ایک دن اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یہ اس بات پہ دلیل ہے. فالمدبرات امرا، اور جو احکام الہی کی تدبیر کرتے ہیں. ما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے کتنے ہیں. ایک ایک قطرہ بارش کا جو زمین پہ گرتا ہے، بادل سے لے کر اسے ذرات زمین تک پہنچانے پر ہر قطرے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جہاں اسے پہنچنا ہے وہ وہیں پہنچتا ہے. ہواؤں کو چلانے پر، حتیٰ کہ تفاسیر میں ملتا ہے کہ ایک ایک انسانی وجود پر کتنے فرشتے مقرر ہیں. کھانا چبانا، الگ سے اترنا، پیٹ میں جانا، ہضم کرنا، اسے تقسیم کرنا، کس سے ہڈی بنے گی، کون سا حصہ گوشت بنے گا، کون سا خون بنے گا، کون سا فضلے میں خارج ہوگا، ہر ہر کام پہ جس طرح مشین پہ کاریگر کھڑے ہوتے ہیں، ایک وجود پہ کتنے فرشتے لگے ہوتے ہیں. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جہاں کسی فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں کا کام روک دو، وہاں وجود میں وہ کام رک جاتا ہے، بیماری شروع ہو جاتی ہے. جب شفا ہوتی ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ یہ مشین چلا دو، وہاں سے چل پڑتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو فالمدبرات امرا، تکمیل احکام الہی کے لیے کتنے فرشتے سرگرم عمل ہیں، یہ عمل بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کام کا کوئی نتیجہ ہوگا. یہ اتنی مخلوق فضول نہیں لگی ہوئی، اس کا کوئی انجام ہوگا. اس کا کیا انجام ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہر چیز کو پھیلا کر رکھ دیا جائے، ایسا زلزلہ آئے گا جو واقعی زلزلہ ہوگا. دنیا کے زلزلے چھوٹے چھوٹے تو آپ نے دیکھے، ایک حصے میں آتا ہے، عمارتیں گرتی ہیں، زمین شک ہو جاتا ہے، سڑکوں کی جگہ نہریں بن جاتی ہیں، زمین سے پانی نکل آتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے. لیکن کچھ حصوں پہ یہ واقعی زلزلہ ہوگا، زمین تو زمین، آسمانوں کو پھاڑ کے رکھ دے گا، سورج جھڑ جائے گا، چاند گر جائے گا، ستارے جھڑ جائے گا. زلزلہ تو یہ ہوگا واقعی. ترجف الرا، جس دن زلزلہ آئے گا، تتبع الرادفا، اور یک بعد دیگرے پھر پیچھے آئے گا، یعنی اس طرح کا آئے گا کہ زمین تو زمین، آسمانوں تک کو پھاڑ دے گا. زلزلہ تو وہ ہوگا، جتنے فضائے آسمانی میں سیارے ستارے ہر چیز تباہ کر کے رکھ دے گا. صرف زمین نہیں، سارے سیارے ستارے جو آج گنے نہیں جا رہے، ہر چیز کو ہلا کے تباہ کر کے توڑ پھوڑ کے رکھ، تاکہ خود آسمان پھٹ جائیں گے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دیکھو دلوں کا کیا حال ہوگا اور کتنا خوف طاری ہوگا ان پر. کبھی دیکھا دنیا میں جس شہر میں آپ ہوں اور اس میں زلزلہ آ جائے تو دلوں پہ کیا گزرتی ہے؟ کبھی ان لوگوں سے پوچھو جہاں زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، مکان گرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں، ان سے پوچھو زلزلے کے وقت ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے. تو جب ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین تو زمین، سیارے ستارے، سورج چاند، ہر چیز جس سے متاثر ہوگی ڈگمگا جائے گی، روشنیاں بجھ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، اس دن جو دلوں پر خوف طاری ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اب سارہا خوشیا، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، جھک جائیں گی آنکھیں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اس دن کفار کہہ رہے ہوں گے او خدایا، کیونکہ جو خاک میں مل چکے ہیں وہ زلزلہ ہر ایک کو ہلا، وہ صرف زندوں پہ نہیں آئے گا، جو تہ خاک ہو چکے ہیں انہیں بھی ہلا جلا دے گا کہ اٹھو بھائی میاں، وقت گزر گیا، برزخ ختم ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی، اٹھو. وہ کہیں گے یار پھر واپس زندگی میں جانا پڑ گیا، اب ہم پھر دنیا پر، پھر میدان حشر میں، پھر اسی بدن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایزا کنا عظاما ناخرا، جب ہم ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، خاک ہو گئے، پھر وہی اسی طرح کھڑا ہونا پڑ گیا. فیضا فإنما هي اذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا گھاٹ کا کام، مارے گئے یار، یہ تو پھر بڑی مشکل میں پڑ گئے، ہمارے تو پلے کچھ بھی نہیں، ہم تو اس دن کو مانتے نہیں تھے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں، یہ تو بڑی مصیبت میں پھنس گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ واپسی تو بڑی مشکل، بڑی خسارے کی ہو گئی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک ڈانٹ، ایک جھڑک ہوگی، ایک کڑک ہوگی، ہر کوئی بھاگ کر حاضر ہو جائے گا، کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کسی کو فرصت نہیں ہوگی بہانہ کرنے کی، پیچھے دیکھنے کی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب میدان حشر میں آ موجود ہوں. اللہ تعالیٰ کا حدیث و موسیٰ، آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجئے، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی خبر نہیں ہے؟ یعنی اس دن یہ پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ وہ وقت یاد نہیں کرتے کہ دنیا میں انسانوں کی اصلاح کا کتنا انتظام کیا رب العالمین نے، وہ کتنا کریم ہے، انسان کتنی بغاوت کرتا ہے اور وہ کتنا رحم کرتا ہے، وہ کتنی رعایتیں کرتا ہے، وہ کتنی بخشش کرتا ہے، اس کی توبہ کتنی عام ہے، وہ اپنے محبوب انبیاء کافروں، مشرکوں، بدکاروں کے پاس بھیجتا ہے کہ بھئی توبہ کر لو، آؤ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ بنا دیں. وہ پھر اکڑ جاتے ہیں، پھر آج چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ حل ادا کا حدیث و موسیٰ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو آپ جانتے ہیں، کیا آپ نے سنے نہیں؟ آپ کے پاس موسیٰ کے واقعات آئے. اذ نادا ربه بالواد المقدس طوا، جب اللہ کریم نے اس وادی طوا کی مقدس وادی میں آپ سے خطاب فرمایا. طوا میدان کو کہتے ہیں یا وادی کو کہتے ہیں؟ تو یہ پہاڑ اور وادیاں اور میدان کیسے مقدس ہو گئے؟ چیزوں میں، جگہوں میں حالات و واقعات کے ساتھ کیفیات بدل جاتی ہیں. زمین اللہ کی ہے، سب ایک جیسی ہے، اس پر ایک جگہ آپ ایک کعبہ خانہ، شراب خانہ بنا دیتے ہیں تو اس کی نحوست سے زمین میں بھی نحوست آ جاتی ہے. اسی زمین پر ایک جگہ مسجد بن جاتی ہے تو باقی زمین کی نسبت وہ متبرک ہو جاتی ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رکوع و سجود ہوتا ہے. اسی طرح جہاں اللہ کے بندے، بزرگان دین، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. کوئی نہیں روکتا بزرگان دین کے پاس جانے سے، وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، نہ کیا جا سکتا ہے. سڑک پر کھڑے ہو کر دعا کرنا بھی اللہ سے دعا کرنا ہے، اسی کی زمین ہے، لیکن کیفیت اور ہوگی. مسجد میں آ کر دعا کریں گے، کیفیت اور ہوگی. اسی طرح کسی اہل اللہ کی مجلس میں دعا کریں گے، کیفیت اور ہوگی. مزار پر بھی برکات ہوں گی، اس احاطے میں بیٹھ کر دعا کریں گے، کیفیت اور ہوگی. لیکن دعا اللہ سے کی جائے گی، صاحب مزار سے نہیں. روکتا کوئی نہیں، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو کلام باری نصیب ہوا جس میدان میں، قرآن نے اللہ کے کلام میں بات آ گئی وادی المقدس، تو بھلا جہاں محمد الرسول اللہ آرام فرمائے رہتا ہے، روضہ اثر کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ نبی نبی اللہ کے بزرگ و برتر، نبی رسول، اول العزم رسول، اللہ کا وہ رسول جسے بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، تو پھر روضہ اثر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، وہاں حاضری کا شرف کیا ہوگا، وہاں کے آداب کیا ہوں گے، وہاں کی کیفیات کیا ہوں گی؟ تو میاں یہ کیفیات کہ تہ زمین کی، مکانوں کی، زمانے کی، حالات و واقعات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ تو جب اس کے پروردگار نے ان سے بات کی اس مقدس وادی میں، اذهب الى فرعون انه طغى، تو کتنا کریم ہے کہ فرعون، فرعین مصر کا اے 400 سالہ تاریخ ہے اس کی، وہ 4 صدیوں سے یک بعد دیگر خدائی دعوے دار اور اپنی عبادت کرا رہے تھے اور ظلم کرتے تھے لوگوں پر، اور ایسی ایسی سزائیں ایجاد کر رکھی تھیں کہ آج بھی سن کر کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ اپنے رسول کو فرما رہا ہے، آ جاؤ اس سے کہو میرے ساتھ صلح کر لے۔ قادر ہے، زندگی دے رکھی ہے، بینائی دے رکھی ہے، گفتار دے رکھی ہے، ہر سارے اعضاء جوارے دے رکھے ہیں، حکومت دے رکھی ہے، سلطنت دے رکھی ہے، چاہے تو آنے والے میں اندھا بہرا گونگا کر دے، حکومت چھین لے، بیمار کر دے، لنگڑا رو، فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، دنیا میں جو چاہتا ہے کر لے، میں نے چیزیں دی ہیں، لیکن جاؤ اس کے پاس سے کہو آؤ سلو کر لو میرے ساتھ۔ اب اس سے زیادہ کوئی کرم کی بات کیا ہوگی؟ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں حکم دیا، اذهب الى فرعون، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، انہ تو، اب تو وہ حد سے بڑھ چکا ہے، مخلوق پر مظالم کی حد کر دی، لوٹ مار کی انتہا کر دی، بغاوت میں حد سے گزر گیا۔ اسے کہو تم نے ساری حدیں پار کر لی ہیں، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں، واپس آ جا، بس کر دو، توبہ کر لو، سب کچھ معاف کر دوں گا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی دبکا دے کر بھیجتے، اسے گاؤ تیری ایسی تیسی نہیں، فرما اسے جا کر کہو فرعون، ان سارے مظالم، ان سارے کفریات، اس 400 سالہ شرک کی تاریخ میں پلے ہوئے تجھے فرعون کو، آ میں تیرا دل پاک کر دوں، آ میں تیرا سینہ روشن کر دوں، آ میں تجھے تجلیات باری سے دھو کر صاف ستھرا، هل لك الى ان تزكى، کیا تو چاہتا ہے میں تجھے صاف ستھرا نورانی منور بنا دوں؟ فرمایا میرا کرم دیکھو، میں قادر ہوں، لیکن میں اپنا محبوب بندہ اولی العزم رسول اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یار یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون نے نہیں مانا، کبھی ہم نے غور کیا ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس بھی تو محمد الرسول اللہ ہے، ہم مان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری عدالت، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا لباس، ہمارا حلیہ، ہمارا رہن سہن، کیا ہم اسلام کے مطابق ہیں؟ اور فرعون نے تو اس بادشاہت کے گھمنڈ میں نہیں مانا تھا، ہم کس برتے پہ انکار کیے بیٹھے ہیں؟ اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کو انکار کیا تھا، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ یہ صرف قرآن کس سے کہانیاں نہیں سناتا، یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس شیشے میں دے، اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ روزانہ فیس بک بھری ہوتی ہے، یوٹیوب پہ بھرا ہوتا ہے، ای میل بھی آتی ہے، وہ جی شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، فلاں جگہ مسلمان مارے گئے جی، برما میں مارے گئے جی، فلاں جگہ فلاں، جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں، وہاں ظلم ہو گیا، وہاں ظلم، تصویریں بھی چھپتی ہیں. جو تصویریں ہوتی ہیں ان میں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کون ہیں. جیسے عیسائیوں کے مارنے والوں کے لباس چہرے ہیں، ویسے مرنے والوں کے ہیں. وہاں بدھ انہیں مار رہے ہیں برما میں، جیسا بدھوں کا حلیہ ہے ویسا مسلمان، کوئی مرنے والے مارنے والے کے حلیے میں مجھے تو فرق نہیں دکھتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو ظلم مسلمان اسلام پہ کر رہا ہے، جو حشر اللہ کے دین کا ہم کر رہے ہیں، ہم پر جو زیادتی ہے وہ اس سے کم ہے. ہم زیادہ ظلم دین پر، ہماری ہر ہر ادا دین کے خلاف. اور فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو کیا حشر ہوا اس کا. ہم محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مان رہے تو ہمارا کیا حشر ہونا چاہیے. تو پھر اللہ کریم ہے کہ پھر ہم باقی تو ہیں، اس کا تو نشان مٹ گیا، پھر ہمارے پاس توبہ کا موقع تھا. تو جنہیں ہمدردی ہے مسلمانوں سے، اسلام سے، وہ خود بھی توبہ کریں اور انہیں بھی مشورہ دیں، آج توبہ کر لو، وانتم الاعلون، تم جیت جاؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم نے میرے نبی کا ساتھ دیا تو جیت جاؤ گے. اور ایمان کیا ہے؟ مومنین کون ہیں؟ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، آپ کی بات مانیں، آپ پر ایمان لائیں. تو فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم عہد غلامی پکا کر لو، فتح تمہاری ہے، کون تمہیں مار سکتا ہے. تو فرمایا فرعون سے کے پاس جائیے، فقل هل لك الا ان تزكى، اسے کہیے کیا میں تجھے پاک صاف روشن منور کر دوں تیرے دل کو، تجلیات باری تیرے دل میں بسا دوں. یار کوئی کرم کی حد بھی ہوتی ہے، اس کے کرم کی تو کوئی حد نہیں. اس کا کرم بس اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو. وہ جیسی اس کی ذات ہے، ایسی اس کی صفات ہے، بے مثل بے مثال ہے. فرعون سے اپنا نبی بھیج کر پیغام دے رہا ہے، کیا تیرے دل کو پاک نہ کر دیا جائے. او چار سو سال سے کفر و شرک رچتا بستا دھستا آ رہا، فرمایا تیرے دل کو بھی پاک کر دیتے ہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تیرا تعلق تیرے پروردگار سے ایسا جوڑ دوں کہ پھر تو اسے اس تعلق توڑنے سے ڈرے، پھر تو اس دوستی میں بال نہ آنے دے، پھر تیرا ایسا رشتہ ہو جائے کہ تو ہر کام میں کہے جو میرا رب چاہتا ہے میں ویسا کروں گا. خشیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اردو تو نیچے ڈر لکھ دیتی ہے، اردو کے پاس اور ہے کیا؟ یہ ڈر، یہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ رشتے میں بال نہ آ جائے، محبوب خفا نہ ہو جائے. ڈر اور شے ہے، یہ ایک اور کیفیت ہوتی ہے. تو وہاں اللہ سے تیرا ایسا رشتہ قائم کر دوں کہ تو بات کرتے ہوئے، دیکھتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، ہر وقت تجھے اندیشہ ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا محبوب رک جائے. یہ فرعون کو بھیج کر، اپنا اولی العزم رسول بھیج کر رب العالمین پیغام دے رہا ہے، میرے نبی فرعون سے یہ باتیں جا کر کہہ. اور پھر صرف زبانی باتیں نہ کرنا، معجزات عطا فرما، اسے یہ معجزات بھی دکھانا کہ میں کر سکتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، کر سکتا ہوں، اس کی دلیل یہ میرے معجزات ہیں. فأراه الآيات الكبرى، بڑے بڑے معجزات دکھائے اسے کہ بھئی میں زبانی بات نہیں کر، دیکھو میں مجھے اللہ نے معجزات، یہ بھی تو ایک معجزہ ہے نا کہ صدیوں کے نسلن بعد نسلن کافر کو ولی اللہ بنا دیا جائے، صرف صحابیت پر سرفراز کر دیا جائے، اس کا سینہ روشن کر دیا جائے، یہ بھی تو بہت بڑا معجزہ ہے. تو فرمایا یہ دیکھ اللہ نے مجھے معجزات دیے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. فأراه الآيات الكبرى، اسے بہت بڑے بڑے معجزات دکھائے. فكذب وعصى، اس بدبخت نے انکار کر دیا، نہیں مانا اور نافرمانی پہ ڈٹ گیا، میں نہیں مانتا. ثم ادبر يسعى، الٹا چل گیا اور مخالفت پہ زور لگا دیا، میں نہیں مانتا، میں تمہارا ایسا تیسا کر دوں گا، میں تمہیں نابود کر دوں گا. فحشر، فنادا، مخلوق کو جمع کیا اور پھر بڑے اعلان کیے، کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار میں ہوں، اگر کوئی اور رب ہے بھی تو مجھ سے کم ہوگا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں. میرے نیچے دیکھو نہریں اور دریا بہ رہے ہیں، یہ میرے تابع ہیں، میں تمہیں روزی دے رہا ہوں، میں تمہارا رازق مالک خالق میں ہوں. فخذ اللہ نقال الآخرة والأولى، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسے دنیا کے عذاب میں بھی پکڑا اور آخرت کے عذاب میں، دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گیا، اللہ لشکر فوج سمیت ایک ہی دم غرق ہو کر تباہ ہو گیا، محلات مکانات خزانے رہ گئے. وہ بنی اسرائیل جن سے بگاڑ لیا کرتا تھا، اللہ نے ملک ان کے سپرد کر دیا، حکومت ان کو دے دی، سلطنت ان کے پاس، یہ سارے لو لشکر سمیت غرق ہو گیا. اور غرق کیا ہوا؟ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو پانی میں ہوئے، پہنچ آگ میں گئے، دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں میں یک وقت گرفتار ہو گیا. تو یا اللہ، یہ سارا قصہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ ہمارا فرعون سے کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کیا، نبی ہمارے محمد الرسول اللہ، فرعون کب کا غرق کو فرمایا؟ ان فی ذلک عبرۃ لمن یخشا، اگر تمہیں بھی اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو اس سے سبق حاصل کرو. اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس نے نہیں مانی، اس کا یہ اشر ہوا، تمہارے پاس محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں، تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ تم دنیا کے عذابوں کو روتے ہو، وہ تو دنیا اور آخرت دونوں عذاب وارد ہو جاتے ہیں. تم یہ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ عبرت حاصل کرو، وقت ہے، فرصت ہے، توبہ کرو، رجوع اللہ کرو. یہ تمہاری حکومتیں کیا ہیں جن میں تم ڈوبے ہوئے ہو؟ یہ تمہارا اقتدار کیا ہے؟ وہ فرعون خدائی داوا لوگ سجدے کرتے تھے میرے بھائی، اس شیروں کے حساب سے سونا تو اس کے گھوڑوں اور سواریوں نے پہنا ہوتا تھا، اور سونے کے کمن اس کے غلاموں نے پہنے ہوتے تھے. تمہارے سوئس بینکوں میں اتنا سرمایہ نہیں ہے جتنا اس کے گھوڑوں اور جانوروں اور غلاموں اور اہل دربار نے پہنا ہوتا تھا. تم کس پہ ناز کرتے ہو؟ توبہ کرو، مان لو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ نظام بدلو. خالی یہ کہنا میں مانتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، یہ مانا نہیں جائے گا. زندگی کا نظام بدلو، کمانے کا طریقہ بدلو، معیشت کو اسلامائز کرو، تعلیم کو اسلامی کرو، کردار کو اسلامی کرو، عدالت انصاف اسلامی طریقے سے کرو، سیاست اسلامی کرو. نظام نہیں بدلو گے تو کیا مانا؟ اور جب فرشتے آئیں گے، روح قبض ہوگی، ایک ایک باڈی سیل سے پتہ تمہیں بھی لگ جائے، توبہ نہیں کرو گے تو فرعون کا انجام دیکھو. پھر کیوں روتے ہو جی, برما میں مارے گئے, فلسطین میں فلاں مارے گئے, فلاں مارے گئے. یہ قرآن تو بتا رہا ہے بھائی, اللہ تو بتا رہے ہیں, تو توبہ کیوں نہیں کرتے, واپس کیوں نہیں آتے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی, ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.